شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ موت سے متعلق کچھ مضمون بیان ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں میں عرض کروں گا، لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ مجھے بالکل ذہن میں خیال ہی نہ رہا اس بات کا کہ آج کیا مضمون بیان کرنا ہے، بلکہ آخر وقت تک شش و پنج کا شکار رہا. پھر اللہ ہی سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دل میں بات ڈال دیں. تو آج جمعے میں جو مضمون میں نے بیان کیا تھا، عرض کیا تھا، اور عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سلسلے میں کچھ اس کی تشریح عرض کی تھی، ذہن میں آیا کہ وہی بات بیان کر دی جائے، اس لیے کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر دل میں جذبات پیدا کر دیں عمل کے. بعض اوقات کھانا اچھا پکے تو دوبارہ بھی کھانے کو جی چاہتا ہے، اس لیے اگر ایک ڈش دوسری مرتبہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی آدمی یہ کہہ کر اس کو رد نہیں کرتا کہ صاحب صبح تو کھایا تھا پھر شام کو کھاؤں. اس لیے جو باتیں میں نے عرض کی تھیں ان میں سے کچھ باتیں ممکن ہے کہ نئی بھی آ جائیں، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، اور دینے سے رکے تو اللہ کے لیے رکے، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو. تو فرمایا فقد استکمل ایمانہ، یعنی جس شخص میں یہ چار صفات ہوں گی تو گویا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو اس میں نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، یا کسی کام سے رکتے ہیں تو وہ رکنا خالصتاً اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہم رک رہے ہیں، یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا واقعی وہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی جذبہ جو ہے نفسانی خواہش کا شامل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی سے ہم بغض یا عداوت رکھتے ہیں تو کیا واقعتاً وہ بغض و عداوت رکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اس میں ہماری کوئی خواہش نفسانی داخل ہوتی؟ بس اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور اس طرح ہم جائزہ لے لیں اپنا تو یقیناً یہ بڑی بات ہوگی کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آتا للہ کے اندر جو اللہ کے لیے دے، آدمی صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، تو یقیناً اگر یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے تو پھر اللہ کے لیے. اور خدا نہ کرے اگر نام و نمود، دکھلاوا، یا یہ کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں گے، بہت دینے والا کہیں گے، تو اگر خدا نہ کرے کوئی فاسد وجہ اس میں شامل ہو گئی تو پھر یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب خواہش نفسانی کی بنیاد پر ہوئے، اللہ کے لیے نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آدمی اور بہت سے کام ایسے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی خریداری کرتا ہے تو اس میں بھی آدمی پیسے خرچ کرتا ہے، رہنے کے لیے مکان لیتا ہے اس میں بھی پیسے خرچ کرتا ہے. تو اب آدمی سوچے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی میرا مکان بہت اعلیٰ قسم کا ہو، جو بھی دیکھے آشش کر اٹھے کہ واہ بھائی بہت زبردست مکان بنایا. یا اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں، تو اس میں بھی ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نیت صحیح ہوتی ہے یا غلط. اگر وہ اللہ کے لیے ہے کہ بھائی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو اگر ہم ایسا مکان لے لیں جو جس سے سردی گرمی سے بھی حفاظت ہو اور تھوڑی سی اس میں آرائش بھی ہو، آسائش بھی ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس سے بچوں کو فائدہ پہنچے، راحت پہنچے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگر اس مقصد کے تحت لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر مقصود تفاخر ہو کہ لوگوں کے سامنے فخر کرنا، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر لا کر دکھا رہا ہے کہ دیکھو بھی میں نے یہ مکان بنایا، یہی میں نے دکان خریدی، تو اگر مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں میری بڑائی ہو، میرا نام بلند ہو، اونچا ہو، تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہو. اس لیے ان تمام کاموں میں جب ہم کرتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اسی طریقے سے اگر کسی کو دینے سے رک رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اپنی خواہش کو پورا کرنا مقصد نہ ہو. یقیناً بعض اوقات بڑے بڑے دیندار بعض ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مثلاً کوئی خیر کا کام وہ انجام دے رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے اس خیر سے رک گئے، تو اس میں اصل میں نفس کا تقاضا شامل ہو جاتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ان کو متنبع فرما دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ رجوع کر لیتے ہیں. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز کو کچھ دیا کرتے تھے، عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ عزیز بعد میں ان لوگوں میں شامل ہو گئے غلطی سے کسی وجہ سے بھی، یعنی منافقین نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، تو ان میں چند ایک مسلمان شامل ہو گئے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے جن کو یہ دیا کرتے تھے. تو یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے صدمہ پہنچا کہ میں تو ان کے ساتھ خیر کے معاملے کرتا ہوں لیکن انہوں نے میری ہی بیٹی پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. تو یقیناً اس میں نفس کا تقاضا شامل ہو گیا اور وہ خیر جو جاری تھی اس کو روک دیا انہوں نے، جو کچھ انہیں عطا فرمایا کرتے تھے رک گئے. لیکن اللہ رب العزت متنبع فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور پھر جو وہ عطا اور خیر اور بخشش جو دیا کرتے تھے وہ دوبارہ جاری فرما دی، بلکہ جتنی دیا کرتے تھے اس سے ڈبل کر دی. تو یہ ہے کہ اگر آدمی رک رہا ہے تو اپنا جائزہ بھی لے لے، خدا نہ کرے یہ رکنا ہمارا خواہش نفسانی کی بنا پر تو نہیں، اس لیے تو نہیں کہ اس نے کہیں میرے نام لے کے کوئی بات جو ہے وہ مجھ سے منسوب کر دی، حالانکہ وہ میں نے نہیں کیا تو اس کا دل میں میرے غصہ آ گیا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس وہ جو رک گیا وہ اللہ کے لیے نہ ہوا، بلکہ رکنا اگر رکنا ہو تو اللہ کے لیے ہو. مثلا کوئی ناجائز جگہ پر ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں لیکن ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھائی ناجائز پیسے میں نہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس جگہ پر خرچ نہ کیا جائے، اب اس سے رک گیا. اس رکنے کے نتیجے میں کوئی کہتا ہے کہ میاں بڑا وکیل آدمی ہے، کوئی کہتا ہے میاں یہ تو دانتوں سے پیسے پکڑتا ہے، اس سے پیسے نکلوانا بڑا مشکل، اور نہ جانے جو کچھ بھی کہتا رہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے رکا ہے تو یہ سب کچھ تو برداشت کر لے لیکن وہاں خرچ مت کر، یہ ہے اللہ کے لیے رکنا. بعض لوگ ناجائز کاموں کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اب ان ناجائز پیسوں آپ نے اگر پیسے دے دیے تو ناجائز امور پر ہی خرچ کریں گے، آپ رک جائیے کہ بھائی ان کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، تو بہرحال مقصد یہ کہ جو دینا ہو اللہ کے لیے ہو، عطا ہو اللہ کے لیے، اور اگر رک جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اور اسی طریقے سے اگر محبت ہو تو محبت بھی اللہ کے لیے ہو. بعض اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہوگی، کیونکہ وہاں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بھئی ان سے ہم مالی فائدہ حاصل کریں، تو وہ یقیناً اللہ کے لیے. لیکن شیطان یہاں پر بھی گھس جاتا ہے اور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ صاحب اگر ہمارا فلاں سے تعلق ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی میں فلاں کا قریبی ہوں، فلاں سے تعلق ہے میرا. تو شیطان یہاں پر بھی گھس جاتا ہے. اب اگر وہ اس مقصد کے لیے تعلق ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اچھا سمجھیں گے، لوگ میری قدر و منزلت کریں گے، میری تعریف کریں گے، تو یہ تعلق اگرچہ اللہ والے سے ہے لیکن وہ تعلق بھی اللہ کے لیے نہ ہوا. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، سرکاری منصب رکھنے والے بھی آتے ہیں، عہدے دار بھی آتے ہیں، اور فلاں فلاں مل کے مالک بھی آتے ہیں، اور فلاں بھی آتے ہیں، لہذا ہم ان کے قریب جائیں گے تو فلاں سے ملاقات ہوگی، فلاں سے تعلق قائم ہوگا، اس تعلق سے ہم فائدہ حاصل کریں گے. لیجیے، اب یہ تعلق اگرچہ اللہ والے سے لیکن ہے کس لیے؟ یقیناً یہ تعلق نقصان دہ ہوگا، یہ اللہ کے لیے تعلق نہیں، کیونکہ اس میں اپنی ذاتی غرض شامل ہو گئی. تو اس لیے اپنی نیت کو بھی آدمی درست کرے، اور پھر جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی دیکھے کہ وہ تعلق ہے کس لیے. اگر اس لیے ہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کراؤں گا، جو خرابیاں ہیں وہ مجھے پتہ چلیں گی، تو یقیناً یہ تعلق مبارک. لیکن خدا نہ کرے اگر اس میں کوئی فاسد غرض شامل ہو گئی، تو اب یہ تعلق، یہ محبت اللہ کے لیے نہ ہوئی. اس لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے، یہ جو بات بتائی گئی اسی لیے کہ محبت ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں. تو یہاں للہ کی قید آ گئی، اس سے پتا چلا کہ تواضع اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، بڑے جھک جھک کے آپ سے ملیں گے، ہنس ہنس کے بات کریں گے، لیکن ان کا مقصود یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑے متواضع، بڑا منکسر المزاج ہے صاحب، ان کے پاس جاؤ تو چھوڑنے گیٹ تک آتے ہیں. اب خدا نہ کرے اگر یہ فاسد غرض اس میں شامل ہے تو پھر سب بیکار. تو اس لیے قید لگائی اللہ تعالی حدیث شریف میں کہ من تواضع للہ، جو آدمی تواضع کرے اللہ کے لیے، تو تواضع اللہ کے لیے ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی ہم کو خدا تھوڑی، ہم کو فرعون اور حامان اور قارون تھوڑی اکڑ اکڑ کر چلیں. یہ کام تو کفار کا ہے، اکڑنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یا اس کے دل میں تحقیر لانا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تو چاہا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کر رہے ہیں، اور بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی انکساری سے کام لے، آجزی سے ان کام لے، تواضع اس کے اندر ہو. تواضع ایک الگ صفت ہے، تو اس لیے فرماتا من تواضع للہ رفع، وہاں پر بھی یہی کہا کہ تواضع ہو اللہ کے لیے. خدا نہ کرے اگر وہاں پر تواضع تو ہو، یعنی ظاہری طور پر. آج کل ہم تواضع اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم جائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو کے مل لے، اور بہت ہنس ہنس کے ہم سے بات کر لے، اس کے بعد جب رخصت ہو تو جو ہے وہ بڑے آئی جی کے ساتھ ہمیں رخصت کر دے، اور ہم سمجھیں صاحب بڑے متواضع آدمی. تو ظاہری اعتبار سے تو واقعی متواضع. اب جو شخص یہ تواضع کر رہا ہے، اس کے دل میں اگر اس سے کوئی فاسد غرض ہے تب تو یہ اللہ کے لیے نہیں. لیکن اگر واقعتاً مقصود یہ ہو کہ بھی اللہ رب العزت نے تواضع کا حکم دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کا حکم دیا ہے، اور تکبر کو پسند نہیں کیا، تو یقیناً یہ تعلق، یہ تواضع مبارک. اس لیے ہم اپنے ان تمام امور میں اس غور کریں کہ واقعتاً یہ تواضع ہے اللہ کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے. تو اسی طریقے سے محبت، بھائی کو جا کے بند کر دے، خادم ہے تو یہاں فوراً بند کر دیں. اللہ خیر. بہرحال محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ بھائی اللہ کے لیے ہے. اب آدمی بیوی سے ہی محبت کرتا ہے، بچوں سے ہی محبت کرتا ہے، اپنی گھر والوں سے ہی محبت کرتا ہے، دوست احباب سے ہی محبت کرتا ہے، تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، یعنی جب حق ادا کر رہا ہو تو دل میں یہ خیال ہو کہ چونکہ مجھے اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے اس کا کہ میں ان کے حقوق ادا کروں، مثلا ماں کا حق ادا کروں اور باپ کا حق ادا کروں، بیوی کا حق ادا کروں، اپنے بچوں کا حق ادا کروں، دوستوں کا حق ادا کروں، اپنے مہمان کا حق ادا کروں، یہ سارے حقوق کی ادائیگی اگر اس لیے ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل مقصود ہے تو یہ محبت انشاءاللہ ہمارے لیے مبارک ہے اللہ کے لیے ہوگی. لیکن اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی غرض فاسد داخل ہو گئی، خواہش نفسانی داخل ہو گئی، تو ایسی محبت تو پھر سب کو ہوتی ہے بھائی. غیر مسلم بھی تو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، غیر مسلم اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں، ان کے دوست بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی مہمان آتے ہیں، لیکن ان کی غرض وہ نہیں ہوتی جو آپ کی غرض. ایک مسلمان میں اور کافر میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے. ایک مسلمان جب یہ ساری کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل ہو جائے، یہ اس کے دل میں ہوتی ہے بات. اور ایک غیر مسلم جب ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ جتنی محبتیں ہیں یہ ساری محبتیں ہماری دین بن جاتی ہیں اگر اس میں غرض اچھی ہو. اور اس کا پتہ چلتا ہے جب آدمی کسی ابتلا میں مبتلا ہو جائے، امتحان آ جائے سامنے، تو پتہ چل جائے گا. اور بزرگان دین نے فرمایا کہ جو محبت اللہ کے لیے ہے اس کو آدمی ترجیح دے، اور باقی جتنی محبتیں کبھی ان میں اور ان میں ٹکراؤ ہو جائے تو آدمی جو اللہ کے لیے محبت ہے اس کو ترجیح دے اور دوسری محبت کو چھوڑ دے، اور ناقابل برداشت بوجھ وہ دل پہ محسوس نہ کرے چھوڑنے میں تو سمجھ لے کہ اللہ کے لیے. مثلا اولاد ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ نافرمانی اس درجے کی ہے کہ اللہ اور رسول کو برا بھلا کہہ رہا، خدا نہ کرے. یا ماں باپ ہیں وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، تو اب جب ابتلا کا موقع آ جائے، یعنی جب تک ان سے حسن سلوک کر سکتا آدمی کرے، لیکن جب کوئی موقع ایسا آ جائے کہ اب جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اس کو فوقیت حاصل ہو، رشتے داری اور تعلق کو آدمی ختم کر دے تو سمجھا جائے گا کہ واقعی محبت اللہ کے لیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر اولیاء کرام، بہت سارے واقعات اس قسم کے ہیں کہ جب دو محبتوں میں مقابلہ ہوا تو جو محبت اللہ کے لیے تھی انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور جو ایسی محبت تھی کہ جو اب کسی اور طرف لے کر جانے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. ایسی محبت سے تو آدمی باز آئے جو اللہ کے خلاف چلنے پر مجبور کر دے، چاہے وہ جس کی محبت بھی ہو. تو اس لیے فرمایا کہ من احب للہ، جو آدمی محبت کرے تو محبت بھی اللہ کے لیے ہو، کسی اور غرض فاسد کے لیے نہ ہو. اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ بات اس لیے واضح فرمائی کہ جو آدمی خواہشات نفسانی پر عمل کرتے ہوئے کسی سے محبت کر رہا ہے، مثلا بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے، تو یہ غرض فاسد اور لوگوں کے دل میں بھی ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسا کرنا اس کی دلداری کے لیے، دل جوئی کے لیے، یہ انشاءاللہ بھائی سے ثواب ہے. لیکن ایک آدمی جو اس مقصد کے لیے ایسا عمل نہیں کر رہا، تو بتائیے دونوں میں بظاہر کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں. اور اس کو مزید مثال سے واضح کیا کہ یوں سمجھ لو کہ ایک نہر ہے، لمبی چوڑی نہر ہے، ایک شخص نہر کے اس کنارے پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص نہر کے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیے اس کنارے پر جو آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرے کنارے پر جو کھڑا ہوا، بظاہر دونوں آدمیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو یہ نہر تیر کر پار کر کے وہاں کھڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی وہ جسے ابھی تیرنا نہیں آتا، کوشش کرنے والا ہے کہ اس میں میں تیرنے کی کوشش کروں. تو بتائیے دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ظاہر میں تو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، ہر آدمی سمجھے گا دیکھنے والا بھائی ایک آدمی ادھر کھڑا ایک آدمی وہ کھڑا، دونوں برابر، لیکن ایک مبتدی ہے ایک منتہی، دونوں میں فرق. یہی اصل میں فرق ہے اس شخص میں جو راہ سلوک کا میں چل پڑا ہے، کہ ایک آدمی وہ ہے جو سلوک کے راستے طے کر کے آخری منزل پہ پہنچ گیا، اور ایک آدمی وہ ہے جو ابھی ابتدا کرنے والا ہے اور بالکل مبتدی ہے. تو دونوں کے عمل بظاہر اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن یقیناً ایک آدمی مبتدی ہوگا ایک منتہی ہوگا، تو فرق ہے اللہ کی نظر میں. ہمیں چاہے اس کا فرق محسوس نہ ہو. البتہ اگر ایک شخص وہ ہے کہ ابتدا کھڑا ہوا ہے, ایک آدمی وہ جو انتہا پر ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو درمیان میں ہے, تو فرق سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ جو درمیان والا ہے ابھی منزل پہ پہنچا نہیں, درمیان میں ہے, اور اس نے ابھی سفر ہی شروع نہیں کیا ہے, یہ مبتدی نے, اور جو منتہی ہے وہ سفر مکمل کر کے منزل پہ پہنچ چکا ہے, تو پھر یہ سفر واضح ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو محبتیں ہوتی ہیں بظاہر اس میں کوئی واضح فرق ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن پتہ اسی وقت چلے گا جب معاملہ مقابلے کا آ جائے, کہ جب دو محبتوں کے درمیان مقابلہ ہو تو جو اللہ کے لیے محبت ہو آدمی اس کو ترجیح دے تو سمجھ لو کہ بھائی اس نے جو محبت کی وہ اللہ کے لیے, اور جو دوسری محبت تھی وہ اللہ کے لیے نہیں تھی اس لیے اس کو ترک کر دی. تو من احب للہ, اور چوتھی بات ہے ومن ابغض للہ, جو آدمی بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. دیکھیے بعض اوقات بغض ہوتا ہے اپنی خواہش نفسانی کے لیے, کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی آ گئی تو اب میری اس سے دشمنی ہے, میں اس کا کوئی کام نہیں کرتا, لیکن یہ کام نہ کرنا کس لیے ہے کہ مجھے غصہ ہے دل میں اس کی طرف سے, تو یہ غصہ ہوا اللہ کے لیے نہیں ہے. اس کی مثال میں شروع میں دے بھی دی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کہ جب انہیں متنبع ہوئے فوراً اس غرض فاسد کو ختم کر دیا اور کہا کہ جو اللہ رب العزت جس میں راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں. تو اس لیے اگر کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو, اپنی ذات کا غصہ پورا کرنا مقصود نہ ہو. اس کو میں مثال سے واضح کروں, اس زمانے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سما کے قائل تھے, یعنی ان بزرگان دین میں سے تھے کہ بغیر کسی موسیقی کے ان کے یہاں بعض کلام جو ہے وہ اشعار کی طور پر پڑھا جاتا تھا, اور اس میں بھی کچھ حدود و قیود ہوتی تھی, ایسا ہی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے آگے پڑھ دے, بلکہ اس میں بہت ساری قیود ہوتی تھی, اس قیود کا خیال رکھتے ہوئے اس کلام کو سنا جاتا تھا. تو بعض بزرگان دین اس کو بھی بدعت کہتے تھے. تو اس زمانے میں حکیم ضیاء الدین صاحب تھے, ضیاء صاحب تھے غالباً, ان کا نام اس وقت پورا ذہن میں نہیں ہے, حکیم ضیاء الدین غالباً وہ ان علماء میں سے تھے جو اس کو بدعت کہتے تھے. چنانچہ ان کو روکنے کے لیے منع کرنے کے لیے بعض اوقات تشریف بھی لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بلکہ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں حکیم ضیاء صاحب کا وقت انتقال آ گیا, آخری وقت آ گیا, تو خواجہ نظام الدین تشریف لائے ملاقات کے لیے, یعنی بیماری کا وقت تھا ان کا, آخری بیماری تھی اسی میں ان کا انتقال بھی ہوا, تشریف لائے تو اندر اطلاع کرائی کہ بھائی نظام الدین ملنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی بدعتی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا, ان سے کہو واپس چلے جائیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کہلایا کہ میں بدعت سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حکیم ضیاء الدین صاحب نے اپنا صافہ اور پگڑی جو ہے وہ خادم کے ہاتھ بھجوائی, ان کو بچھائیے اور ان سے کہیے کہ تشریف لائیے اور جوتوں سمیت آئیے, جوتے اتار کے مت آئیے. دیکھیے اس سے کیسا پتا چلا کہ ان کی جو محبت تھی ان سے کوئی بغض اور عداوت نہیں تھی, خالصتاً دین کے لیے محبت تھی. انہیں جب یہ پتا چلا کہ یہ اس لیے تشریف لا رہے ہیں اور تو فوراً ان کے لیے پگڑی بھجوا دی اپنی جو عزت کی چیز تھی, اور کہا کہ اس کو راستے میں بچھا دو اور ان سے کہیے کہ جوتوں سمیت اس پہ چل کے تشریف لائیے. چنانچہ آئے, سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے, اور ان کے سامنے ہی ان کا خاتمہ بھی ہوا. تو حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ نے ان کو بڑے درجات اور ترقیات سے نوازا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہے اصل, کہ بغض ہے تو اللہ کے لیے ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں. تو میرے عزیز بھائی, بس یہ چار چیزیں ہیں جن کو ہم پلے سے باندھ لیں, کسی کو دو تو اللہ کے لیے, رکو تو اللہ کے لیے, محبت ہو تو اللہ کے لیے, بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے, ناجائز یا خواہشات نفسانی کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو, محبت اللہ کے لیے ہو بس, اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً بہت کچھ حاصل کر لیا. لیکن اگر اور اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. انسان شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ بار بار اس کو مبتلا کرتا رہے گا ان چیزوں میں, کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے, بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک بزرگ کا میں ایک خط پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس میں ایک صاحب نے کسی محبت کے بارے میں لکھا کہ ان صاحب کو کسی سے محبت ہوئی اور اس محبت کے لیے باقاعدہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایک لانتی کام میں مبتلا ہو, خالصتاً ناجائز محبت میں مبتلا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناجائز محبتوں کے سلسلے وظیفے کرتے ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں کہ صاحب کو وظیفہ بتا دیجئے, اور کچھ ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وہ دیواروں پہ لکھا ہوگا صاحب محبوب آپ کے قدموں میں. کس طریقے سے؟ ناجائز طریقوں سے. تو ناجائز کاموں میں مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اس قسم کے لوگ آج موجود ہیں کہ ناجائز محبت, ناجائز محبت کے لیے وظائف اور زیادہ ابتلا میں اور مبتلا کرنے والی چیز اور لعنت میں مبتلا کرنے والی چیز. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, آدمی جو ہے وہ ان برے کاموں کے اندر جب پھنستا ہے تو اسے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ میں کس میں مبتلا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتا رہے کہ یا اللہ میں ہر کام تیرے رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں, اس پر میری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ سے آدمی مدد طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں. اور کچھ آدمی ہمت سے بھی کام لے, یعنی ہمت بھی کرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی طلب کرے, تو یقیناً انشاءاللہ ان تمام امور میں اس کے لیے بھلائی کا سامان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان امور پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اب تک اگر خدا نہ کرے کسی چیز میں مبتلا رہے بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اور آئندہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور اپنی رضا کے لیے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو اور عداوت و دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو. یا اللہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ سب کی دلوں کے حالات کو جانتے ہیں, حاجتوں اور ضرورتوں سے واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے, مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرما دے. یا اللہ مرنے سے پہلے فکر آخرت نصیب فرما دے, دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, مرتے دم تک اے اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے لوگوں نے اپنی بچیوں کے سلسلے میں دعاؤں کے لیے لکھا ہے اور کہا بھی ہے زبانی. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچیاں شادیوں کے لائق ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے. اے اللہ انہیں اپنے گھروں کا کر دے, والدین کو جو پریشانیاں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے بعض بچے نوجوان وہ بھی اس متلاشی ہیں نیک صالح بیویوں کے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی نیک صالح بیویاں عطا فرما دے, عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ انہیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اے اللہ اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.